أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
حضرات گرامی محترم سامعین حضرات و خواتین اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے ضروری چیز جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ اسلام کو سیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، لباس، کھانا پینا، تجارت، شب و روز، زندگی کے تمام مراحل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے، اس کو سیکھنا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں اتنی دیر تک کوئی شخص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو نہیں کر سکتا جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ وضو کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا سکھایا ہے، جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے پیسے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے چلا جائے لیکن اس کو حج کا طریقہ نہ آتا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ طواف کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کدھر سے چکر لگانا ہے، صفا اور مروہ کی سائی کیسے کرنی ہے اور کہاں سے اس کو شروع کرنا ہے، میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں اور منا میں جانا ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے، جب تک اس کو حج کا طریقہ نہیں آتا اور اس کا علم نہ سیکھے اتنی دیر تک وہ کتنے پیسے خرچ کر لے وہ حج ادا بھی نہیں ہوتا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ بھائیو، اسی طرح زندگی کا ایک ایک مرحلہ آپ لے لیں، کھانا اور پینا ہے، یہ ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کس ہاتھ سے ہے، اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، ہمیں کوئی سکھائے گا نہیں، اتنی دیر تک اسلامی زندگی کا رنگ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، جان لیجئے، اس کا علم سیکھیں، اس کو جان لیں، اس کا علم سیکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور اللہ کی بندگی کا طریقہ پہچاننا کہ کیسے اللہ خوش ہوتا ہے، کیسے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی کون سی پسند ہے اور کون سی چیز ناپسند ہے، اس تمام ان چیزوں کی بنیاد قرآن اور سنت کے علم پہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃن علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم کو سیکھے، اتنا علم سیکھے جتنے علم سے وہ اپنے فرائض کو ادا کر سکتا ہے، اتنا علم سیکھے جتنے علم سے وہ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، اتنا علم ضرور سیکھے جتنے علم سے اللہ کی پسند اور ناپسند چیزوں کا اس کو پتہ چل سکے۔ آدمی نے ایک چیز کو کھانا ہے، پینا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ایک ذمہ دار آدمی ہوں، تو کیا یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے، میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ حلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، میں اس کو کھا لوں۔ تو اسلام میں آنے کے بعد سب سے بڑا فرض وہ علم ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں، منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا لگائی اور سب سے پہلی ذمہ داری کیا لگائی؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ جاندار، غیر جاندار، پتھر، ہر چیز، درخت، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، چاند، سورج، آسمان، زمین، ہر چیز۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی ہے، اللہ عز الجلال کی یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم نہیں سن رہے ہو، تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ پتھر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، درخت بھی اور پہاڑ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پرندے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ غالب ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ حاکم ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک پیغمبر ان میں سے بھیج دیا۔ اب اس پیغمبر کی کیا ذمہ داری لگائی؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی وحی کی آیات کو ان کو سنائے، قرآن پڑھے اور سنت رسول کی تلاوت کر کے اللہ کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ صرف سنائے ہی نہیں بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی صفائی کرے، ان کی اصلاح کرے۔ وہ بگڑ چکے ہیں، عقائد اور اعمال کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، اور ایک انسان اتنا عظیم اور اتنا معظم اور مکرم ہونے کے باوجود جانوروں سے بدتر بن گیا، اخلاق بگڑ گئے، اللہ کی معرفت ختم ہو گئی۔ اس لیے ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے، اور تزکیے کا کیا طریقہ ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر کی بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کو قرآن بھی سکھائے اور اپنی سنت بھی سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت کچھ سکھایا، انسان کو انسانیت سکھائی، انسان کیسا بنتا ہے، انسان کو بندگی سکھائی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے، اور ایسے اخلاق سکھائے ہیں کہ پوری دنیا نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جیسی تعلیم اور جیسے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، چشم فلک نے ایسا خوبصورت معاشرہ کوئی دیکھا نہیں تھا۔ میرے بھائیو، جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جہاں یہ سکھایا کہ مسلمان مسلمان کے سامنے بھوکا نہیں رہنا چاہیے، آپ نے یہ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ شخص میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں کہ جو سو رہا ہو، پیٹ بھر کر سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. آپ نے فرمایا اس نے مجھے اللہ کا رسول تسلیم ہی نہیں کیا. یہ اجتماعیت سکھائی، اور یہ بھی سکھایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو باقی اعضاء بھی وہ درد اور ٹھیس محسوس کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھی کسی جگہ پہ تکلیف کے اندر ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ درد اور وہ تکلیف اپنی محسوس کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی بہت تعلیم دی ہے. میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، ان تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو قرآن بھی سکھایا اور اسلامی آداب سکھائے، آپ نے عقیدہ بھی سکھایا اور بچوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی تاکہ بچوں کی شروع سے زندگی اسلامی زندگی بن جائے. آپ کو یہ روایت ضرور یاد ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کی، نکاح کر لیا، تو ان کے بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے پہلے خاوند سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشو و نما، ان کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور تعلیم کا بھی اہتمام کیا. کیسے؟ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے لگے اور مجھے ساتھ بٹھایا، کھانا کھانے لگے، میں چھوٹا تھا، مجھے آپ نے ساتھ بٹھایا، میں کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا، آپ نے فرمایا، ہاتھ کو پکڑا اور کہا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، پہلے بسم اللہ کہو. بھائیو دیکھیے کہ بچوں کو کس طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائے، اسلامی آداب سکھائے اور اس کو اپنا بہت بڑا فرض سمجھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے غلام، اے نوجوان، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ، ہاتھ کو برتن میں پوری پلیٹ میں نہ گھماؤ، کل مما یلیک، جو آپ کے آگے ہے وہ کھاؤ. یہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار میں گزر رہے ہیں تو انہوں نے ایک کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈالی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے کھجور نکال دی، کھانے نہیں دی، کھجور کھانے نہیں دی اور کہنے لگے، فرمایا، اخاف ان تکون من الصدقہ، مجھے ڈر ہے کہ یہ کھجور کوئی صدقے کی نہ ہو اور صدقہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے. صدقہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ شاید یہ کھجور کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو. بچے کے منہ میں ایک کھجور نہیں جانے دی، جس کے بارے میں کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، احتمال تھا، ڈر تھا، تاکہ بچپن سے بچوں کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے کہ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے فرض ہے کہ حرام چیز تو کیا ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچ جائے۔ حرام چیز جو یقیناً حرام ہے وہ تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز کہ جس کے اندر یہ شبہ آ گیا کہ شاید یہ صدقے کا مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اپنے اس نواسے کے منہ میں نہیں جانے دیا۔ میرے بھائیو، جب بچوں کی تعلیم اس نحس پہ ہو، ان کا کھانا، آداب، ان کے اندر عقیدے کو پختہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے، ابھی نابالغ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اب اس چھوٹے بچے کی، جو ابھی نابالغ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایسے اصول سکھا دیے، ایسا عقیدہ پڑھا دیا، اور ایسے ضابطے سکھا دیے کہ جو زندگی کے ہر موڑ پہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ کتنا عظیم جملہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، کیا معنی؟ ہر موقع پہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے احکامات کیا ہیں، سوچ کر چلو۔ اللہ کی حفاظت، کوئی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی حفاظت میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو خود محافظ ہے، خود خالق اور مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا معنی؟ کہ ہر وقت اللہ کو بھولے نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھ، چلتے، کھاتے، سوتے، ہر کام کرتے، اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو یاد رکھ، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، ہر وقت اللہ کو یاد رکھ، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ ایسے ہے کہ جیسے کوئی مہربان باپ یا استاد انگلی پکڑ کر کسی کو چلا رہا ہے، یہ خطرے والی بات ہے، یہاں سے بچ جائیں۔ ایک مہربان استاد اور مشفق باپ، وہ اپنے بیٹے کو کیسے چلاتا ہے کہ یہ نقصان کا راستہ ہے، یہ خطرناک راستہ ہے، یہ اچھا صاف راستہ ہے، بیٹے اس راستے پہ جانا، فلاں سے بچنا، فلاں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا لینا۔ ایک مشفق باپ جس طرح انگلی پکڑ کر اپنے بچے کو چلاتا ہے، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس طرح چلاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ نیک، اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سامنے ہوگا، بے وفائی نہیں کرے گا، رہنمائی کرے گا اور حفاظت کرے گا، جب آپ اللہ کی حفاظت کریں۔ اور کیا فرمایا؟ اے بچے، وعلم، اچھی طرح جان، اذا سألت فاسأل اللہ، جب آپ کچھ مانگیں اور سوال کریں تو فاسأل اللہ، صرف اللہ سے مانگو۔ یہ عبداللہ بن عباس کو یہ کلمات سکھائے جا رہے ہیں جو ابھی بالغ نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغت کے قریب تھا، جب اس وقت سے بچے کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی جائیں ممکن ہے اس وقت وہ اس کو شعور نہ ہو، لیکن بڑے ہو کر یہ چیزیں شعوری بن جاتی ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات آپ نوٹ کریں کہ بچوں کو جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے وہ ابھی لاشعور میں ہوتے ہیں، لیکن یہی چیزیں جو بچپن میں سکھا دی جائیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جلال نے انسان کا دماغ اور ذہن اسی طرح کا بنایا ہے کہ کئی دفعہ لاشعوری طور پر کئی چیزیں سنتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے ایسا زندگی میں ایک موڑ آتا ہے تو ان چیزوں کا شعور مل جاتا ہے کہ ہاں ہاں یہ بات بھی میں نے پڑھی ہوئی تھی، یہ بات بھی میں نے سنی ہوئی تھی، یہ بات ہمارے عقیدے کی ہے۔ سنیے کیسا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، کیسی تعلیم دی جا رہی ہے بچے کو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب آپ کوئی سوال کریں تو صرف اللہ سے مانگیں، کسی سے نہ مانگیں۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا اصول اور قاعدہ بتلا دیا، اور اس کی تربیت بھی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے سوال سے منع کیا کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرو، بیٹھے بیٹھے پانی لاؤ، جوتا اٹھا کر لاؤ، یہ میرے کپڑے پکڑا دو، فلاں چیز پکڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بھی روکا ہے۔ آپ نے، یہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں نوجوانوں سے بھی ضرور یہ عرض کروں گا کہ چارپائی پہ بیٹھے والدہ کو پانی ادھر ہی دے دو، کھانا ادھر ہی دے دو، فلاں چیز ادھر ہی پہنچا دو۔ اور میرے بھائیو عادت ڈالنے، خود اٹھ کر کام کرنے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ماشاءاللہ، پاؤں دیے ہیں، طاقت دی ہے اٹھنے کی۔ جب باہر کھیلنا ہو تو بڑی طاقت آ جاتی ہے، گھر میں پانی بھی نہیں پی سکتے، گھر میں وہاں سے کھانا اٹھا کر نہیں لا سکتے۔ خود کام کرنے کی عادت ڈالی ہے اسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تمام انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار، اگر چاہتے تو آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت لوگ آپ کے دروازے پہ کھڑے رہتے، خادم، خدمت کرنے والے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ آپ جوتا اگر ٹوٹ جاتا تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سل لیتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے سوئی پکڑتے، دھاگا پکڑتے اور جوتے کو صحیح کر لیتے تھے، خود اپنی بکریاں اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے، خود دودھ نکالتے تھے اور اپنے گھوڑے کو چارہ خود ڈالتے تھے، گھوڑے کی تربیت نشو و نما خود کرتے تھے۔ کیا آپ کو کوئی خادم نہیں ملے، آپ کو کوئی باڈی گارڈ نہ ملے، کوئی پہرہ دار نہ ملے؟ نہیں، سب کچھ ملا تھا۔ یہ ہمیں سنت سکھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جینے کا طریقہ اور بہترین سلیقہ سکھایا ہے کہ خود کام کرو، محنتی مزاج بنے۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ بھی کام کاج کروا دیا کرتے تھے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے گھر کا کام کرنا اور بیوی کے ساتھ یہ گھر کے کھانے پکانے چیزوں میں تعاون کرنا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی خوبی ہے۔ جو کس نے سکھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس سے میاں اور بیوی کے درمیان بہترین محبت قائم ہوتی ہے، اپنائیت کا رشتہ بنتا ہے، ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور کام کرنے کی عادت بنتی ہے۔ ہماری اور آپ سب کی تمام مومنوں کی اماں جان کہتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تھی آپ گھر میں ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہمارے ساتھ آپ دل لگی کی باتیں بھی کرتے، ہمارے ساتھ کام بھی کروا دیا کرتے تھے، اور جب اللہ اکبر کی آواز سن لیتے، اذان ہو جاتی، تو پھر آپ اس طرح اجنبی بن جاتے کہ جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق ہی نہ ہو، کیونکہ پھر ادھر سے گھنٹی بج جاتی نا، ادھر سے آواز آ جاتی، وسل بج جاتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جس کے دل میں پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو اور آواز آ جائے اللہ اکبر، تو پھر تمام کام چھوٹے ہو جائیں گے، اور اللہ ذوال جلال کی دعوت اور اللہ کی آواز پہ لبے کہنا یہ سب سے بڑا کام ہو جائے۔ کئی ہمارے بھائی دفتروں میں اپنے کام کاج میں مصروف، کہتے ہیں جی بس کام بڑا ضروری تھا، بڑی مصروفیات ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا فرض اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تمام کاموں میں کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی بندگی میں نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اور صحابہ کو یہی تلقین کی، بلکہ اتنی تلقین کی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر ایسی عادت پڑ گئی کہ اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور اس کو بھول گیا کہ میرا کوڑا نیچے رہ گیا، گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور بھول گیا کہ کوڑا نیچے رہ گیا ہے یا ہتھیار نیچے رہ گیا ہے، ضرورت والی چیز نیچے رہ گئی ہے، تو صحابہ پتہ کیا کرتے تھے کہ حالانکہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب میں تو اوپر بیٹھ گیا ہوں، یہ ذرا مجھے نیچے سے پکڑا دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے اتنا منع کر دیا، اس طرح ان کی تربیت کی کہ وہ خود گھوڑے سے اتر کر اپنا کوڑا پکڑتے تھے اور سامان پکڑتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کر یہ بھی حکم نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ ذرا میرے قریب کر دو اور یہ مجھے پکڑا دو۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا سکھایا، اذا سألت فسأل اللہ، اے بچے جب کوئی چیز مانگنے ہو تو اللہ سے مانگنا، کسی سے نہ مانگنا۔ اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہے نا، ویسے یہ بات ہے، اصل میں تھوڑا سا آپ حضرات کو حساس بننے کی، تھوڑا سا آپ حساس بنیں۔ بچے آتے ہیں آپ کے پاس، آتے ہیں جی ابو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں بیٹا ٹھیک ہے، آپ بھی اللہ سے مانگیں، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ ضرورت آپ کی یہ ضرور پوری کر دیں گے۔ بعد میں ضرورت آپ نے ہی پوری کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن اس بچے کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ ضرورت صرف میرے ابے کے اختیار سے پوری نہیں ہوگی جب تک اللہ ذوال جلال نہیں چاہیں گے۔ یہ بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں آپ ڈالیں۔ ایک خاتون اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرتی تھی کہ وہ بچہ جب روتا، کھانا مانگتا، تو والدہ کہتی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، سجدے میں پڑ جائیں اور اللہ سے روٹی مانگ۔ وہ بچہ سجدے میں پڑ جاتا، اللہ سے وہ کھانا مانگتا، اور وہ والدہ امی جنہوں نے ایمان پہ تربیت کرنی ہو وہ کھانا اس کے پاس رکھ دیتی۔ بچے کا یہی یقین بن گیا کہ میں جب اللہ سے مانگتا ہوں، سجدے میں پڑتا ہوں تو مجھے کھانا مل جاتا۔ ایک دن والدہ گھر میں نہیں ہے، بچے کو بھوک نے ستایا، اب اس کا یہی ایمان اور یقین تھا کہ مجھے کھانا ملتا ہے جب میں سجدے میں جاتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں تو کھانا ملتا، وہ سجدے میں پڑا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو بھائیو، جس اللہ نے حضرت مریم کو بے موسم پھل دے دیے تھے، اسی اللہ ذوال جلال نے اس بچے کو کھانا بھی دے دی۔ والدہ باہر سے آئی تو دیکھی تو دیکھا کہ وہ بچہ کھانا کھا رہا، وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بچے کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ میں نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اگر مجھے کھانے کے لیے لقمہ ملتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بچوں کو عادت ڈالیں، اگر کبھی بچے ایسا مطالبہ کر لیں یا ایسی ضرورت اپنی بتا دیں تو باپ کو چاہیے کہ کہے بیٹا آپ بھی وضو کرو، دو رکعت نماز پڑھو، اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ کوئی سبب پیدا کر دے، اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ آخر آدمی بھاگ دوڑ تو کرتا ہے یا نا، باپ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اتنی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں، دوستوں سے پوچھتا ہوں، اپنا کوئی حساب کتاب دیکھتا ہوں، صرف یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں میں ذرا دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں، یہ کہے کہ بیٹا آپ وضو کریں، دو رکعت صلات حاجت پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہماری پوری فرما دے۔ اب جب یہ ذہن آپ بچوں کا بچپن سے بنائیں گے تو میرے بھائیوں ان کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اللہ پر اعتماد پیدا ہوگا۔ آپ ایک بچے کو سکھا رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ جب مانگیں تو اللہ سے مانگیں، وإذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب کسی سے مدد طلب کرنی ہو تو وہ بھی اللہ سے مدد طلب کریں۔ اور آگے پتا کیا کہا، یہ بھی آپ غور سے سن لیں، وعلم جان لے، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا ما کتب اللہ لک، اے بچے اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو یہ آپ کو ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ یہ چھوٹے بچے کو کیسی تعلیم دی جا رہی ہے میرے بھائیوں، جب بچپن سے یہ عقیدہ ان کے اندر بنا دیا جائے، اے بچے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے گا، اور اگر یہ سارے مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ اے بچے جان لے، انما اخطأك لم يكن ليصيبك، جان لے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملے گی وہ پوری زندگی جتنی آپ کوشش کر لیں جو اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، اور جو اللہ نے آپ کو دینی ہے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اور بچے صبر کرنا، صبر کے بعد اللہ راستے کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے اور ہر پریشانی کے ساتھ اللہ عز و جلال نے خوشی رکھی ہے۔ یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ایک بچے کو جو ابھی بالغ نہیں ہے۔ آپ نے جہاں باقی زندگی کا رہن سہن سکھایا، اجتماعیت سکھائی، میرے بھائیوں بہت بڑی ذمہ داری آپ کی لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم تھی، عقیدے کی تعلیم تھی اور نماز کی تعلیم تھی، آداب کا سکھانا تھا۔ یہ فرض بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے ادا کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کا دور آتا ہے جہاں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ ان کی عمارت اور خلافت میں کوئی جانور بھی بلکہ کتا بھی کہیں بھوکا نہ مر جائے، کہیں پیاسا نہ مر جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ عز و جلال یہ نہ پوچھیں کہ تیری خلافت کا دور تھا اور کتوں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے آئیڈیل خلیفہ ہیں، جو خلافت راشدہ کے بہت بڑے عظیم چشم و چراغ ہیں، بہت ان کے فضائل اور مناقب، رات کو وہ بھی کسی کی ڈیوٹی بھی لگا سکتے تھے، خود آرام سے سوتے، کسی کی ذمہ داری لگا دے کہ بھئی آپ بازاروں میں پھریں، گلیوں میں پھریں اور مدینہ کے قریب راستوں پہ پھریں، کوئی مسافر، کوئی راستے پہ جانے والا، کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی کے گھر سے، کسی کی جھونپڑی سے بچے کے رونے کی آواز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ بچہ رو رہا ہو۔ یہ سارا نظام آپ نے قائم کیا ہے، واقعات آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ بچوں کا وظیفہ لگا دیا، پیدا ہوتے ہی پہلے جب دودھ چھوڑ جاتے تھے بچے 2 سال کے بعد، پھر اس کا وظیفہ لگتا تھا بیت المال سے۔ صرف ایک واقعے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیخیں مار کر رونے پہ مجبور کیا۔ بچہ روتا ہے، راتوں کو پھر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے لیا اور کہا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اس کو چپ کراتی ہوں، پھر بچہ رو رہا ہے، پھر پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے بچہ۔ تیسری دفعہ جب سختی کی کہ یہ آخر بچے کو چپ کیوں نہیں کراتی، یہ کیوں روتا ہے، وہ بول پڑی، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ کہنے لگی اب کیا کروں، میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں، دودھ چھڑانے کی عادت ڈال رہی ہوں، اس لیے یہ رو رہا ہے، کیونکہ عمر نے یہ نظام بنا دیا کہ بچہ جب دودھ چھوڑ جائے پھر اس کو وظیفہ ملتا ہے، تو میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ جلدی چھوٹے اور بیت المال سے جلدی وظیفہ لگ جائے۔ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا، رات کو نیند بھی نہ آئے، فجر کی نماز پڑھی تو نماز کے اندر رونے لگے، سلام پھیرا تو کہا عمر تو کیسا انسان ہے کہ تیرے اس غلط قانون کی وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے اور کتنی ماؤں نے مجبوراً جبر کر کے اپنے بچوں کا دودھ چھڑایا ہوگا، ان بچوں کو رلانے کا حساب تجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اسی وقت عام اعلان کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہو اسی وقت آ کر بیت المال میں اس کا نام لکھواؤ اور اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، پوری عوام کو امن اور تحفظ فراہم کرنا، پوری عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ہمارا مسلمانوں کا آئیڈیل خلافت راشدہ کا نظام ہے، اور جو بالفعل اس اللہ کی زمین پہ قائم ہوا اور خلفاء راشدین اور بعد میں آنے والے خلفاء نے اس نظام کو قائم کر کے دکھایا ہے، جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، میرے بھائیو وہاں حکومت کی، خلافت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی قرآن اور سنت پر تعلیم اور تربیت کی جائے۔ یہ باقی فرائض میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھایا جائے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی شعبہ ہے زندگی میں جس طرح بے مثال نظام قائم کیا، اسی طرح انہوں نے مساجد اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے قراء، مدرسین، ان کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر کے رات دن ان کو قرآن اور سنت سکھانے کی انہوں نے ذمہ داری لگا دی۔ شام کے علاقے دمشق میں ایک ایک مسجد میں عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک مسجد میں ہزاروں ہزاروں لوگ قرآن و مجید کی تعلیم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا کرتے تھے، وقف کر دیا کہ وظیفہ بیت المال سے ملے گا اور رات دن لوگوں کو قرآن سکھاؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 4000 مسجدیں بنوائیں، جو علاقہ فتح ہوتا وہاں مسجد بنوا دیتے، 4000 مسجدیں خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنی، اور پھر ہر مسجد میں معلم کا اہتمام، ایک قرآن کے قاری کا اہتمام اور دین کے معلم کا اہتمام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں اس کو قائم کر دیا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اگرچہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جو اسلامی حکومت ہو، جو قرآن اور سنت کے مطابق نظام چلا رہی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں لوگوں کو تحفظ، امن اور سلامتی فراہم کرے، اس کے لیے بندوبست کرے، جہاں لوگوں کے علاج اس کے لیے بندوبست کرے، لوگوں کی خوراک اس کا بندوبست کرے، بیت المال اور خزانے کو اتنا مضبوط کرے کہ کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے، کوئی بیمار علاج کے بغیر نہ رہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تعلیم کے لیے مدارس اور مساجد، ان کا اتنا اہتمام کیا جائے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے زیور سے تمام لوگوں کو آراستہ کیا جائے، اور بچوں کی ضروریات بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک، یہ ساری کی ساری بیت المال کی ذمہ داری اور خلافت راشدہ کے دور میں یہ خلیفہ اور حاکم کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اب ہم کسی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ امن و امان کی صورتحال کیسی ہے، یہ آپ حضرات مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ کتنا تحفظ ہے جان کا اور مال کا، اور ایک شخص کی ضروریات زندگی کو کس طرح فراہم کیا جا رہا ہے، کتنے لوگ خودکشی پہ مجبور، بھوکے اور پیاسے تڑپ تڑپ کر اور سسک کر اپنی جان وہ ختم کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ 1 کلو دال لینے کے لیے اور چینی لینے کے لیے سخت دھوپ کے اندر لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، اور ایک طرف اللہ اکبر شاہی اخراجات اور دولت کی اور سہولتوں کی ریل پیل ہے۔ یہ تفریق میرے بھائیوں اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر یہ تفریق نہیں تھی کہ ایک ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے اور ایک بیچارے کو اس کے بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہ ملے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں قحط سالی پڑی اور انہوں نے تیل کھانا چھوڑ دیا، زیتون کھانا چھوڑ دیا، اور جب کسی نے لا کر دیا تو کہنے لگے کہ لوگ بیچارے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں اور عمر بن خطاب یہ زیتون کا تیل کھائے، ایسا نہیں ہو سکتا، جب دوسرے عوام کو تیل اور گھی نصیب ہوگا تو پھر عمر بن خطاب بھی یہ گھی اور تیل کو استعمال کرے گا۔ بہت بڑا فرق ہے میرے بھائیوں، امن و امان کی صورتحال، عوام کی ضروریات، جو حال ان چیزوں کا ہے بالکل وہی حال دینی تعلیم، قرآن اور سنت کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔ یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام اپنی عوام کو ایسا نصاب فراہم کیا جائے بچوں کو بچپن سے کام چھوڑا کر ان کو تعلیم کے اوپر لگایا جائے، قرآن اور سنت کی تعلیم ان کو دی جائے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے اس دور میں نظر نہیں آتی، کوئی چیز بھی ان میں سے نظر نہیں آتی ہے، بلکہ سب سے بڑی لوگ خصوص مجرموں کو تحفظ دینے والے، لوگوں کے قاتل اور لوگوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانے والے، روشن خیالی کے نام سے دین سے دور کرنے والے، اور میرے بھائیوں لوگوں کے مال کو لوٹنے والے، یہ ٹیکسوں کی شکل میں جس آدمی کو تحفظ نہ ملے اس سے کس لیے ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ جس آدمی کی نہ مال کو تحفظ ہے، نہ جان کو تحفظ ہے، نہ اس کے بیٹوں کو تحفظ ہے، یہ کس وجہ سے عوام کے یہ خون اور پسینے کی کمائی کو کس لیے لوٹا جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ چاہیے تو یہ تھا کہ باقی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کا نظام بھی اس طرح بے مثال ہو کہ مدارس، سکول اور مساجد کے اندر دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو دور کی بات ہے، اگر کچھ نصاب میں کچھ آیات اسلام کی، اسلامیات کا کچھ نصاب، قرآن و مجید کا کچھ ترجمہ اگر تھا بھی، تو پتہ نہیں یہ کون سی روشن خیالی ہے کہ وہ بھی سارے کا سارا نکال دے۔ چونکہ تعلیم کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیا ہمیں بھی اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے کہ حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ اللہ کی عدالت میں تو ضرور ایک دن آئے گا کہ پیش ہونا پڑے گا، مالک یوم الدین، ضرور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا حساب دیں گے، حکمران اپنی ذمہ داری اور اپنی کرتوتوں کا حساب دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے، ہم انتظار نہ کریں کہ جب اوپر سے اسلام ہمارے اوپر مسلط کیا جائے اور اسلام آباد سے ہمارے اوپر نافذ کیا جائے تو ہم پھر مسلمان بنیں، بلکہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے آپ کو اور مجھے، ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ وہ کیسے؟ کہ خود قرآن اور سنت کی تعلیم سے آراستہ ہوں، خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، ان کی دینی تربیت کریں، ایسے سکولوں کا انتخاب کریں کہ جہاں دینی روح بچوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اور اگر دوسرے اداروں میں بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بیکن ہاؤس اور اس طرح کے ادارے، تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان رکھیں، اپنے گھر میں ایک معلم کا انتظام کریں، قرآن کے قاری کا انتظام کریں جو ان بچوں کو ترجمہ پڑھائے، دین سکھائے، جو ان بچوں کو آداب سکھائے، خود اپنی کوشش بھی کریں اور اس طرح ایک اچھے ذہن اور عقیدے کا استاد رہ کر اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتے رہیں، اور بچوں کو اس گندے معاشرے کے حوالے نہ کر دیں۔ آپ کا صرف اتنا ہی فرض نہیں کہ بہت بڑی فیس دے کر کسی اچھے اسکول میں بچے کو داخل کروا دیا، اچھی وردی اور اچھا کھانا آپ نے اس کو مہیا کر دیا، بلکہ یہ چیزیں آپ اپنے فرائض میں سمجھتے ہیں، ان چیزوں سے بھی بڑا فرض یہ ہے کہ اس بچے کو قرآن سکھایا جائے، اس کا ترجمہ پڑھایا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی جائے، نماز کا طریقہ سکھائیں۔ یہ جو نصاب ہے اسکول کا، اس سے کافی کچھ نکالا، قرآن مجید کی صورتیں نکالیں اور پھر نماز کا طریقہ نکالا، وہ اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں کہ جی اس میں بھی لوگ چونکہ کوئی کس طرح نماز پڑھتا تھا، کوئی کس طرح نماز پڑھتا تھا، تو ہم نے کہا کہ نماز گھروں میں سیکھو اور یہاں آ کر صرف انگلش پڑھو، اسلام گھروں سے سیکھو اور یہاں آ کر صرف حساب پڑھو۔ میرے بھائیو، کیا اسلام سکھانے کی ذمہ داری صرف پھر والدین کی رہے گی؟ نا حکومت کی تو کوئی ذمہ داری نہ رہی۔ نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ایسی تربیت اور ایسا عقیدہ بن جائے کہ ایک سچا موحد مسلمان ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے اسلام کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ تیار ہو جائے، یہ نصاب ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور کسی کو برا بلا کہنے کا کوئی اس وقت فائدہ بھی نہیں، اس لیے میں تو آپ حضرات کو آپ کا فرض یاد دلاتا ہوں، آپ اپنا فرض ادا کریں۔ آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کو اسلام سکھایا تھا، بچوں کو ڈاکٹر تو بنا لیا تھا، کیا مسلمان بھی بنایا تھا؟ بچوں کو اور تو بڑا کچھ پڑھا لیا، بڑی بڑی مہنگی ٹویشن فیس دے کر، یہ انگلش بھی اور دوسرے جو مضامین ہیں وہ تو پڑھا لیے، لیکن کیا قرآن نہیں پڑھایا؟ ایک نوجوان پچھلے دنوں میں، اللہ اکبر، پتہ نہیں شاید آپ حضرات ان چیزوں پہ غور کرتے ہوں گے یا ہمارے ساتھ ہی یہ مسائل پیش آتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسے واقعات نہ پیش آتے ہوں۔ ایک نوجوان آیا تو اس نے اپنی کچھ مشکلات بتائیں، تو میں نے اس کو عقیدے کی بات، نماز کی، اور ساتھ میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ دعائیں لکھ دیتا ہوں، آپ یہ بھی اللہ سے مانگیں اور اللہ آپ کے حالات کو بدل دے گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے آپ کے حالات کو بدلے گا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے لکھ دیا ہے، اعراب بھی لگا دیے ہیں، تو یہ آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ تو حقیقت ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، ایک پڑھا لکھا نوجوان کہنے لگا، جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں یہ عربی نہیں پڑھ سکتا، میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، میں قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیسے آپ کو میں یاد کراؤں؟ پھر آپ ایک ایک لفظ کر کے یاد کر لیں، یہی ہو سکتا ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیو، آپ نے اپنے بچوں کے جو دنیاوی مضامین ہیں ان میں اچھی تیاری کروانے کے لیے، اچھے نمبر آ جائیں اور یہ کسی اعلی مقام پہ پہنچ جائے، اس کے لیے تو آپ نے پیسے خرچ کیے، لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی محنت نہ کی کہ بچے کو قرآن بھی آئے، اس کا ترجمہ بھی آئے، اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آئے، اس کے آداب بھی اس بچے کو سکھائے جائیں، یہ آپ نے کوئی محنت نہ کی۔ تو بچے کو پالنا یہ تو سارے ہی پال لیتے ہیں، لیکن بچے کو مسلمان بنانا اور اس کو قرآن اور سنت کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ بہت بڑا فرض ہے، اور اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں، آنے والی ہماری اپنی اولادیں، میرے بھائیو، اسلام کو بھول جائیں گی، توحید کو بھول جائیں گی۔ دیکھیے روس کتنی دیر تک اسلامی ملکوں کے اوپر قبضہ کر کے، ایسی حکومت کہ جو اللہ کا وجود نہیں مانتے تھے، لیکن وہاں لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کے نیچے تہہ خانے بنا کر رات رات ان تہہ خانوں کے اندر بتیاں جلا کر انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھایا اور صحیح بخاری بھی پڑھائی۔ اب جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں اور وہاں لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں لوگ صحیح بخاری پڑھ رہے تھے، دینی مدارس قائم تھے، اور ان لوگوں نے اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھروں کے تہہ خانوں کے اندر بھی ان بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم جاری رکھی تھی، اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ایک بہت بڑی عالمی سازش کے تحت سعودی عرب اور پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اپنا نصاب بدل دو، لوگوں کے اندر سے اسلامی غیرت کو ختم کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ میں غیرت اور یہ ان جذبات کو ختم کیا جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی یہ پروگرام بن جاتا ہے، کبھی کوئی روشن خیالی کے نام سے، اور یہ نصاب کو بدلا جا رہا ہے. آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں اور یہ عہد کریں کہ یہ اللہ کے دشمن اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو یہ ہندو اور عیسائی تہذیب اور ثقافت سکھا کر ان سے غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ان بچوں کے اندر ایمان کا نور بھریں گے، اور قرآن اور سنت کی تعلیم سے آراستہ کر کے اسلام کے سپاہی بنائیں گے، اور آئندہ نسلوں تک بھی اس سلسلے کو ہم اللہ کے فضل سے جاری رکھیں گے. میرے بھائیو، یہ عہد کریں اور اس کو لے کر آگے چلیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو توفیق دے کہ ہم اس تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کو پورا کریں. مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. الا یا ایھا الناس الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اے لوگو، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو، نگہبان ہو، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.